الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وقال عيسى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوا على تمام تعریفیں پروردگار مصطفیٰ کے لیے تمام ہدیے درود و سلام شخصیت مصطفیٰ کے لیے آپ کے آبا و اجداد کے لیے آپ کی اولاد اولاد معصوم سرکار سید الشہداء کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام صل على محمد محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الامام المهدی من آل محمد علیہ السلام اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ اے خدا ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خداوند عالم کی لطف و کرم کے ساتھ جتنا اس کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے اتنی توفیق عطا فرمائی کہ فرش ادائے مشتبہ پر عاشقان مشتبہ تشریف فرمائیں خدا ہم سب کو اسی طرح سے روضہ امام مشتبہ کے زائروں میں قرار دے یقیناً امام علیہ السلام کی محبت امام علیہ السلام کی سیرت کا بیان ہمیں یہاں تک کھینچ کے لایا ہے ورنہ بہت ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے جنت کے جوانوں کا سردار بھی کہتے ہیں اور سردار کی محبت کے تقاضے پورے بھی نہیں کرتے جنت میں جانے کی آرزو بھی رکھتے ہیں شفاعت کا انتظام بھی نہیں کرتے وہ زبان سے دعوی محبت تو کرتے ہیں مگر عمل سے اس کی تائید نہیں کرتے آئیے ہم اور آپ مل کر شہزادی کونین کو راضی کرنے کے لیے ان کے فرزند امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ذکر سے اپنے ماحول کو منور کریں صلوات پڑھ لیجئے محمد واجب الاحترام صاحبان علم و ادب صاحبان ذوی الاحترام صاحبان ایمان آپ کی خدمت معظم میں مسلسل امام کی سیرت اور آپ کی زندگی کے کچھ خاکے بیان کیے جا رہے ہیں زندگی ایسے گزاری میرے معصوم امام نے کہ مدینہ منورہ ہو یا مکہ المکرمہ آپ کا حج پر جانا ہو یا شہر کوفہ ہو یا شہر بصرہ میں اپنے بابا کی حمایت میں لوگوں کو جہاد کے لیے ترغیب دلانا ہو، کون سا ایسا مقام ہے کہ جو مقام ہو مگر اس پر امام کا کوئی نشان عظمت موجود نہ ہو؟ گویا جس طریقے سے سرکار سید الشہداء نے اسلام کو بچایا کربلا پہنچ کر، ایسے سرکار امام مجتبیٰ نے اسلام کو پہنچایا ہر ایک مقام پر پہنچ کر۔ زندگی میں کل کتنی عبادات کی، کس طرح کے معجزات آپ کے ساتھ منسوب بیان کیے گئے، کون کون سی جنگوں میں آپ عملاً شریک ہوئے، آپ کی تلوار کا اندازِ کاٹ کس طرح کی تھی، یہ تمام باتیں آہستہ آہستہ لیکن ذرا سا یہ بات دہراتے ہوئے کہ شام کے ماحول کو دیکھتے ہوئے امام مجتبیٰ کی محنتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ سخت ترین حالات مولائے متقیان کے بعد سخت ترین حالات امام مجتبیٰ کے لیے، اور اگر ذرا سا تاریخ کے طالب علم توجہ کریں، مولائے متقیان کی شہادت کے پیچھے کون سی سازشیں کار فرما تھیں، اگر ان پر توجہ کریں گے تو پھر یہ بات آسان ہوگی کہ امام مجتبیٰ کی مشکلات کا آغاز کب سے ہوا ہے، وہ کون سے عناصر ہیں جو مولائے متقیان کی شہادت کے ذمہ دار قرار دیے جائیں گے۔ ظاہراً تو امام کا فرمان آپ کی نگاہوں میں رہتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو عملاً قاتل قرار دیے جانے کے بعد اسے گرفتار کیا جانا اور اپنی وصیت کو امام علی علیہ السلام نے مولا حسن کے حوالے کیا کہ یہ میرا قاتل، اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور یہ جانے، بدلہ لوں یا معاف کر دوں، اور اگر میں زندہ نہ رہا تو اس نے مجھے ایک تلوار ماری ہے، ایک ضربت ماری ہے، تم بھی اسے ایک ضربت ہی مارنا، چاہے اس ایک ضربت کے بعد یہ بچے یا ختم ہو جائے۔ امام نے کتنی ذمہ داری کے ساتھ معاشرے کو اس وقت ختم ہونے سے، فساد کے ماحول سے بچا لیا، ورنہ غم و غصہ مولا کے چاہنے والوں میں اتنا شدید تھا کہ اولاد عبد المطلب بکھرے ہوئے تھے تلواریں نکالے ہوئے، اور امام کے جملے اولاد عبد المطلب کے لیے دیکھو تلواریں نکال کر روڈ پر نہ آ جانا کہ ہر کس و ناکس کو نقصان پہنچانے لگو، یہ کہہ کر کہ قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے تو ہم انتقام لیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عبد الرحمن ابن ملجم ہی امام کا قاتل ہو تو پھر یہ جملہ کہاں جائے گا، السلام علیک یا سار اللہ وابنا سارہی۔ ٹھیک ہے، سرکار سید الشہداء کا مسئلہ الگ، وہاں بھی آپ ایک سوال قائم کر سکتے ہیں کہ آخر مختار نے انتقام لے تو لیا تھا، اب مختار کے انتقام کے بعد کیا اور کسی انتقام کی ضرورت ہے؟ تو ایک جملے میں جواب سمیٹ دیجئے کہ مختار جتنا بھی انتقام لے یا مختار جیسا کوئی اور شخص انتقام لے، یہ غیر معصوم کی محبت ہے، انتقام معصوم نہیں ہے۔ انتقام معصوم تو معصوم کے ہاتھوں ہی مکمل ہوگا، جیسے معصوم کا جنازہ معصوم پڑھاتا ہے، جیسے معصوم کو معصوم قبر میں اتارتا ہے، ایسے معصوم معصوم کا ولی اور وارث ہوتا ہے۔ مختار وارث حسین نہیں ہے، عاشق حسین ہو سکتا ہے کہ عارف حسین ہو، مگر وارث حسین مختار تلوات پڑے محمد والا۔ اور ایک انقلاب تھوڑی آیا کوئی، صرف مختار کا انقلاب تھوڑی ہے کوئی، یہ تو شہدائے فقط تک بات پہنچی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بھی آج تک مسلسل ایک جنگ جاری ہے، انتقام خون حسین۔ کوئی آپ پر اور ہم پر حملہ جو کرتا ہے تو کیا ہے، ہمارے اور آپ کے ماتم کا عنوان کیا ہے؟ وہ ہے انتقام خون حسین۔ تو آخر مولائے کائنات کے لیے جملہ استعمال کیوں ہو رہا ہے، وابنا سارہی، اے ابا عبداللہ، آپ وہ جن کے خون کا انتقام خدا کو لینا ہے، اور آپ اس کے بیٹے ہیں کہ جس کا خون کا انتقام خدا کو لینا ہے. اس کا مطلب ہے عبد الرحمن ابن ملجم. اب آئیے ذرا سا اس کو تاریخ کے اوراق پہ دیکھیں. جنگ نہروان کے بعد جس میں خوارج کی بڑی تعداد ختم ہو گئی، سوائے 7 یا 8 لوگ زندہ بچے تھے، باقی سب مار دیے گئے تھے. خوارج کی بحث تقریباً یہاں ختم ہو جاتی ہے. اگر خوارج کوئی گروہ تھا تو وہ گروہ برائے نام اب تھا، ختم ہو چکا تھا. اس گروہ کے پیچھے سازشی عناصر کیا ہیں؟ کہ یہ جب پوری کہانی گڑی گئی کہ 3 افراد کو بھیجا گیا تھا، ایک حاکم شام کی طرف، ایک اور اس کے ہم خیال کی طرف، اور تیسرا مولا متقیان کی طرف. اور عجیب بات ہے، وہ دونوں ناکام ہو گئے اور مولا متقیان کو شہید کرنے والا کامیاب ہو گیا. یہ سب باتیں تاریخ کے عجیب انداز ہیں کہ خاتون کی محبت میں اسیر ہو کر اس نے یہ کام کیا. ایسا نہیں ہے، ایک پوری منصوبہ بندی ہے. اس کے پیچھے بس ایک جملہ کافی ہے کہ اگر کسی قاتل کو تلاش کرنا ہو، دیکھو کس کے گھر خوشیاں منائی گئیں مولا متقیان کی شہادت کی خبر سن کر، کس نے شکر کا سجدہ کیا ہے. اگر تاریخ میں تلاش کریں تو خالی ایک ہی دربار ہے حاکم شام کا جہاں شکر کا سجدہ ہوا ہے. مولا متقیان کی شہادت کی خبر جب کوفے سے دمشق پہنچی ہے تو شکر کا سجدہ کیا گیا ہے. اب یہ بات واضح ہوگی، السلام علیکا یا سار اللہ ہے وابن سارے ہی. بلکہ جملہ کہہ دوں کہ مولا متقیان کی شہادت سرکار سید الشہداء کی شہادت سے بڑا سانحہ ہے، دلیل ہے. ایسا نہیں ہے میں نے کہہ دیا ہو. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب آپ شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے اس شعبان کے آخری جمعے میں ماہ رمضان کے حوالے سے استقبال کو بیان کیا تھا. استقبال بیان کرتے کرتے آخر میں آپ نے، جب مولا کائنات خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور آپ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اللہ کے رسول یہ بتائیں ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا اور جواب کے ساتھ پیغام دیا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے خضاب پائے گی، رنگین ہو جائے گی. تو مولا کائنات نے ایک ہی سوال فرمایا تھا، یا رسول اللہ آج سلامت من دینی، کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا؟ یہ سوال علی کا سوال نہیں ہے، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دین تو سلامت ہے علی کا، دین تو سلامت علی کی وجہ سے ہے. بتانا یہ کہ جو مقابل پر آئے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی. جیسے اگر کل ایمان علی ہو جائیں تو مقابل کون ہے؟ بس جو ایمان کی ضد صلوات پڑھے وہ محمد والے. اور اللہ کے رسول سے تائید حاصل کی، تائید. اور میں شاید اس طرف نکل گیا بات بہت طویل کرتے ہوئے، کہ بہرحال امام مشتبہ کے حالات کو سمجھنے کے لیے ذرا سا مولا متقیان کے حالات آخر حیات ظاہر کے ہمیں سمجھنا پڑیں گے. خالی ایک مثال دیتا ہوں، عمر بن عبدالعزیز، ذرا مشکل سا مسئلہ ہے تو اس کو آہستہ آہستہ بیان کروں گا. عمر ابن عبدالعزیز ایک عباسی خلیفہ آپ کے علم میں ہے، اس کے بارے میں ایک اچھی خبر ہم تک پہنچی ہے کہ اس نے ممبروں سے مولا متقیان کے خلاف ہونے والے سب اور شتم کو روک دیا تھا، رکوا دیا تھا. تو کیا علی کی محبت میں ایسا کیا تھا یا کوئی سانحہ پیش آیا تھا؟ علماء کہتے ہیں سانحہ پیش آیا تھا. علی کی محبت تو خون کی شرافت کے ساتھ آتی ہے، وہ کیسے آ سکتی ہے بغیر شرافت خون کے؟ ٹھیک، تو اب رہی بات کہ سانحہ کیا پیش آیا تھا. سانحہ پیش عجیب سا آیا تھا کہ ایک یہودی شخص عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچا ہے، جبکہ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ مسلمین کے طور پر بیٹھا ہوا ہے اور آ کر یہودی کہتا ہے براہ راست خلیفۃ المسلمین سے کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنا ہے، براہ راست کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے اپنے لیے۔ کتنے بیٹھے ساتھ میں مصاحبین حکومت، سب کے سب ناراض ہوئے، یہودی تیری کیا مجال کہ تو مسلمانوں کے امیر کی بیٹی سے رشتہ طلب کرے اپنے لیے، تو یہ ہو کیا گیا ہے؟ عجیب جملہ کہا اس نے، کہتا ہے میں سنت رسول پر تمہارے عمل کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے رسول نے اپنی بیٹی یہودی کو نہیں دی تھی؟ ذرا سا اذہان کو برداشت میں رکھیے گا، بہت سخت جملہ ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ رب، یہ ایسی باتیں جو ہر مجلس میں نہیں ہو سکتی ہیں، میں اس لیے یہاں ماحول بنا ہوا ہے۔ کیا تمہارے رسول نے اپنی بیٹی یہودی کو نہیں دی تھی؟ ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز نے غضبناک ہو کر کہا، کیا مطلب، کون یہودی؟ علی ابن ابی طالب۔ اب وہ جملہ السلامت من دینی، اور یہاں انداز کیا ہے، مولا تو جانتے تھے کہ حالات کیا ہوں گے، مولا کائنات کو لفظ کافر کے ساتھ ذلت آمیز الفاظ سے منسوب کرنے والے، مولا کائنات کے بارے میں لفظ لعن استعمال کرنے والے، یہ تمام کے تمام مسائل آئے ہیں تاریخ میں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے پلٹ کر کہا، کیسے کہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب یہودی تھے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ بات؟ اس نے کہا، اگر یہودی نہیں تھے تو پھر تم ممبروں سے ان کو سب کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، تو اس کے بعد سے اس نے کہ اب کہیں کوئی اور نہ پہنچ جائے خلیفہ کی بیٹی مانگنے کے لیے، کہ آج سے لعنت بند، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یار، تو کون سے حالات و واقعات گزرے ہیں، اور اگر مولا کائنات شہید نہ ہوتے تو شاید اگلے کچھ روز میں لشکر اسلام تیار تھا، حاکم شام سے فائنل راؤنڈ تھا، یہ وہ تمام تر مراحل مکمل ہو رہے تھے، جنگ صفین۔ اب ان جنگوں کو بیان کرنے کے لیے بھی الگ سے ماحول چاہیے، پوری جنگیں بیان کرنا الگ موضوع ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین۔ جنگ جمل پہلی وہ جنگ، اس میں امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے کارنامے سامنے آئیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید امام مشتبہ کو تلوار چلانے کی مشق نہیں تھی، اور صرف میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے نادان پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ قابل خیال کرتے ہیں، تو ان کی قابلیت پر شیطان کا سلام ہو کہ جو امام مشتبہ کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان کو تلوار چلانے کا کوئی ڈھنگ نہیں تھا۔ قسم بخدا، امام مشتبہ جیسا جری اور دلیر، ایک خاص مرحلے پر جنگ جمل، اور جنگ جمل ہو جنگ صفین ہو، ان دو جنگوں میں علمدار لشکر علی ابن ابی طالب کون؟ علمدار لشکر علی ابن ابی طالب کون؟ علمداری کے فرائض بھی امام حسن مشتبہ کو دیے گئے مولا متقیان کی طرف سے، لشکر کے علمبردار بھی وہی، اور وہ جنگ جمل ہی تو ہے جہاں پر تیروں کی بارش ہے، اور محمد حنفیہ مولا کا اپنا بیٹا، جناب خولا سے ان کی ولادت، وہ بھی ایک معجزے کے طور پر مکمل عنوان، لیکن جناب محمد حنفیہ تیروں کو برستا ہوا دیکھ کر رک گئے اور تیروں کے سامنے اترنے میں ناکام ہو گئے۔ امام نے انہیں واپس بلا لیا، ایک جملہ فرمایا تمہارے ماں کے دودھ کی کمزوری ہے واپس آ جاؤ، اور اس کے بعد امام مشتبہ کو اسی مقام پہ اتار دیا، اور اسی میدان میں تیروں کی بارش کی پرواہ کیے بغیر، تیروں کی بارش کی پرواہ کیے بغیر، ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر حسن مشتبہ کی جنگ کو دیکھنا ہو ہلکا سا اشارہ قاسم کی جنگ کو دیکھ لیجئے، اس کا بیٹا 13 سال میں ایسا ہو اس کا باپ کیسا ہوگا، کیا ہے بیٹے میں کمال، بیٹے میں کمال کیا ہے سنیے، بہت کم بیان ہوتا ہے خالی اشارہ کر رہا ہوں، میدان کربلا میں 13 سال کا شہزادہ اتنا کم سن ہے کہ اس کے پاؤں رکاب میں نہیں پہنچ پاتے پورے، اور جب پاؤں رکاب میں نہ پہنچ پائے تو گھوڑے پہ سنبھلنا آسان نہیں ہوتا، 35 افراد کو واصل جہنم کیا، یہ بھی روایت ہے واللہ عالم، تلوار کے اصل جوہر تو امام آ کر بتائیں گے کہ کیا جنگ کی قاسم نے، اور قاسم کبھی شہید نہ ہوتا اگر اسی میدان میں کھڑے کھڑے اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے کی کوشش نہ کرتا، یہ عجیب سا واقعہ ہے، آپ نے یہ مصائب کے رب میں سنا ہوگا حمید ابن مسلم کی روایت کو، کہتا ہے میں بھول نہیں سکتا کہ چاند کا ایک ٹکڑا نکل کر آیا تھا خیمہ حسینی سے، اس کے دونوں جانب تحت الحنک لٹکے ہوئے تھے، گریبان پھٹا ہوا تھا، چاند تھا، کہتا ہے میں ابھی تک بھول نہیں سکتا کہ اس بچے کے پاؤں میں ایک تسمہ جوتے کا ٹوٹا ہوا تھا، حمید کہتا ہے کہ وہ جوتا جس کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا وہ اس کے بائیں پاؤں میں تھا، وہ جوتا یعنی بائیں طرف کا جوتا ایسا تھا نالین، اس کا تسمہ کھل گیا تھا یا ٹوٹ گیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر جنگ کرنے کے لیے پاؤں میں بڑی طاقت چاہیے، اور اگر نالین کھلنے لگے تو پھر پاؤں میں پرابلمس آتی ہیں لڑنے والے کے لیے، قاسم پر لاکھوں سلام لاکھوں درود ہوں، قاسم نے یہ نہیں کیا کہ الگ سے ایک طرف کونے میں چلے جاتے جنگ سے ہٹ کر اور آرام سے اپنی نالین کا تسمہ باندھ لیتے، یعنی ایسا مرد مجاہد حسن کا لال ہے جس نے اس کام کے لیے بھی لشکر کو پیٹ دکھانا روا نہ سمجھا، اللہ اکبر، اسی عالم میں کھڑے ہوئے ہیں، لشکر یزید مقابلے پر ہے اور لشکر ہے پورا، ایک آدھ والا مسئلہ ختم ہو گیا تھا، لشکر ہے پورا، لشکر کے مقابلے پر وہیں رکے ہوئے جھک گیا اور جھک کر اپنے پاؤں کے تسمے کو باندھنے لگا، وہ جھکا تو وار کیا گیا اس پر، جب تک وہ سیدھا موجود تھا پشتے رہوار پر قاسم کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا تھا، جب قاسم ایسا ہو تو حسن کیسا ہوگا، اب جنگ جمل برستے ہوئے تیروں میں محمد حنفیہ جیسا مرد مجاہد شجاعت کرنے والا، شجاع کہہ لیجئے، لیکن ہمت ہار گئے کہ تلوار چلائیں تو کہاں، اتنی بارش ہے تیروں کی، اتنی بارش ہے نظر کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو پیچھے ہٹ گئے، امام نے ایک طرف یہ جملہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ واپس آ جاؤ تمہارے ماں کے دودھ کی کمزوری ہے، اور اس کے بعد جب مولا مشتبہ میدان میں اتر گئے اور اسی حالت اور عالم میں آپ آگے بڑھے ہو کیا تلوار چلائی ہے، یہاں تک کہ صاحبۃ الجمل تک پہنچ گئے، صاحبۃ الجمل تک آپ کا پہنچ جانا اور پھر اپنے بابا کا پیغام صاحبۃ الجمل تک پہنچانا، صلح کی کوششوں میں آپ کا انداز تخاطب اور آپ کا خطاب، جنگ جمل کے سارے واقعات ہیں، یہ واقعہ بھی، وہ واقعہ بھی، یہ واقعہ بھی، یہ سب کے سب ذمہ داریاں امام مشتبہ کے کاندھوں پر ہیں، ادھر محمد حنفیہ کا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے. مولا نے جملہ ان سے ارشاد فرمایا, بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی, فرق تو ہوگا نا, تم میرے بیٹے ہو اور حسن رسول خدا کے بیٹے ہیں. اب جس مومن کو اپنی دماغ پر زیادہ اعتماد ہو, وہ حسن کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سوچ لے, حسن محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. جس نے حسن کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص سے شان میں سوچا یا کہا, اس نے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے. اور جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے, اس کا نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی ربط. صلوات پڑھے محمد والے. تو جنگ جمل اور امام علیہ السلام کا وہ شجاعت کے ساتھ تلوار کا استعمال. مسئلہ یہ کہ بہت کم مولا کائنات بہت کم انہیں بھیجتے تھے دونوں شہزادوں کو, اس لیے کم بھیجتے تھے. کسی نے کہا تھا جنگ صفین کے موقع پر مولا سے کہ مولا آپ ان دونوں کو نہیں بھیجتے, عباس کو بھیج دیا, محمد حنفیہ کو بھیج دیا, باقی اوروں کو بھیج دیا, آپ ان کو نہیں بھیجتے, یہ تو آپ کے بیٹے ہیں. فرمایا محمد میرے ہاتھوں کی طرح سے ہے اور حسن حسین میری آنکھوں کی طرح سے ہے, میں اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں. اس سے بڑھ کر اور معیار محبت کیا بیان کیجئے کہ مولا کائنات کی جو آنکھیں قرار پائیں, علی ہیں عین اللہ اور جو عین اللہ کی آئیں ہیں اسے حسن کہتے ہیں. کیا معجزات ہیں, ایسی آنکھ ہے معصوم کی آنکھ, ایسی آنکھ ہے کہ دو اشاروں میں باتیں مکمل کرتے ہوئے ایک عبداللہ ابن عباس کا بھی تذکرہ کچھ آج شروع ہو جائے, کیونکہ میں نے بہرحال وعدہ کیا ہوا تھا کہ اصحاب امام مصطفیٰ علیہ السلام کا تعارف بھی آہستہ آہستہ کرائیں گے. شاید بہت کم اس رخ سے ہم نے کبھی محسوس کیا ہو, عبداللہ ابن عباس صحابی اور رسول بھی, مولا متقیان کے شاگرد بھی اور انصار امام مصطفیٰ بھی. آپ کی انصاریت کو دیکھنا ہے تو ایک جملہ پہلے بیان کر دوں. جب امام مصطفیٰ کے جنازے پر تیر برسائے جا رہے تھے اور صاحبۃ الجمل خچر پر بیٹھ کر اس کی نگرانی کر رہی تھیں, تو عبداللہ ابن عباس واحد شخصیت تھے جو آگے بڑھے اور صاحبۃ الجمل کی سرزنش کی اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے تجھے دیکھا کبھی جمل پر اور آج خچر پر, اگر تجھے خدا اور موقع دے تو پھر ہاتھی پہ بیٹھ کے آنا آل محمد کے خلاف. یہ عبداللہ ابن عباس کی وہ جملات ہیں جو میں نے اس لیے پہلے سے بیان کیے کہ آیا عبداللہ ابن عباس زندہ ہیں, ابن عباس موجود ہیں امام مصطفیٰ کے دور میں یا انتقال کر چکے, موجود ہیں, حتیٰ کہ آپ کے جنازے کے جلوس کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کا آنا. عبداللہ ابن عباس جن کو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے, دعا کیا دی, علمہ الحکمت و تأویل القرآن, پروردگار تو اسے سکھا دے, علمہ تو اسے سکھا دے, کیا الحکمت و تأویل القرآن, حکمت بھی سکھا دے تعویل قرآن بھی سکھا دے. ایک اور مقام پر آپ کی دعا اس سے الگ الفاظ, اللہم بارک لہو, پروردگار اس کو بابرکت قرار دے, وابشر فیہ, اس میں بشارت کو تو نازل کر دے. پھر فرماتے ہیں وجعلہ من عبادک الصالحین, پروردگار ابن عباس کو تو اپنے صالحین بندوں میں سے قرار دے. جب کبھی سلام کا نماز سلام پڑھو, نماز پڑھتے ہوئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اس روایت کی بنیاد پر اس سلام میں جناب عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہیں. انہیں اللہ کے رسول نے دعا دی ہے, وجعلہ من عبادک الصالحین, پروردگار تو ابن عباس کو اپنے صالح بندوں میں سے قرار دے. عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ تشریف فرمائیں مولا امام مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور چونکہ یہ تمام کے تمام علماء اسلام کے نزدیک معتبر ترین شخصیت تفسیر قرآن کے حوالے سے, تو خالی ایک جملہ پہلے وضاحت میں بیان کر دوں کہ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کا اور علی کے علم کا مقابلہ کیا ہے, تو سوال کرنے والے کے سوال کو سن کے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ علم کسے کہتے ہیں, تم تو اتنا جانتے ہو کہ سمندر کیا ہوتا ہے, وہاں کا سمندر سب جانتے ہیں, کا سمندر بھی جانتے ہو, ایک ڈراپ اور قطرہ بھی جانتے ہو, کیا وہ بھی جانتے ہیں, کہ بس سمجھو قطرہ سمندر کے مقابلے میں جیسے حیثیت رکھتا ہے ویسے میرا علم علم علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر. کیوں بیان کیا میں نے, یہ اس لیے بیان کیا کہ مجھے آگے بات کو مربوط کرنا ہے. پھر ایک اور جملہ ابن عباس کہتے ہیں ایسے عالم قرآن تھے ابن عباس کہ اگر میری ناقے کی مہار گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا. اب ناقے کی مہار ہو یا گھوڑے کی زین کی بات ہو یا لگام کی بات ہو, ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے, میں یہ واقعہ پڑھتا چلا آیا تھا, مجھے اس بات پر توجہ نہیں تھی جب وحید خراسانی سے سوال کیا گیا کہ ہم زمانے کے امام کو دیکھ نہیں پا رہے تو کیا کریں, کہاں تلاش کریں, کہتے ہیں قرآن کھول کر دیکھنا شروع کر دو. اب اگر ابن عباس کہیں کہ ناقے کی مہار گم ہو جائے تو قرآن سے ڈھونڈ لوں گا, اگر آج مومن عارف ہو جائے تو اپنے زمانے کے امام کو قرآن سے ڈھونڈ لے. قرآن ایک ایسی کامل ترین کتاب ہے, عبداللہ ابن عباس ایسے عالم قرآن ہیں. اب ان کا انداز بیٹھنے کا, امام مصطفیٰ کے قریب زانو ادب تہ کر کے بیٹھتے تھے جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, بہت مشہور واقعہ ہے, ذرا سا اپنے انداز سے مکمل کروں گا. دسترخوان لگا ہوا ہے, رات کا وقت ہے, چراغ روشن ہے, اور جب کھانا لگایا جاتا ہے تو کچھ اڑنے والے حشرات بھی آ کے قریب آتے ہیں روشنی دیکھ کر, اس میں ایک ٹڈی اڑتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی ہے دسترخوان کے کنارے پر, اور جب چراغ کی روشنی میں اس کے پر جو ہل رہے ہوا کے اندر چمکتے ہیں تو اپنے الگ الگ رنگ نمایاں کرتے ہیں. ویسے بیٹھے بیٹھے ایک تذکرہ نکل آیا, جناب ابن عباس کہتے ہیں امام مصطفیٰ سے کہ فرزند رسول یہ ٹڈی کے پروں پہ کتنا خوبصورت رنگ نقش و نگار بنا ہوا ہے, پروردگار نے اس سے بھی کوئی خاص حکمت مراد لی ہے. ایک عالم قرآن, ایک اس کے الفاظ جو کہتا ہے میں قرآن سے اپنی رسی بھی ڈھونڈ لوں گا, اس کے الفاظ ہیں, کہ اس پر بھی رنگ و نقش و نگار میں کوئی پیغام ہے, کوئی حکمت ہے. امام نے منطقی انداز سے بات کو مکمل کیا, فرماتے ہیں پہلی بات, پہلا جملہ صغرا یہ ہے کہ ابن عباس یہ بتائیے کہ ازرو قرآن یہ ٹڈی کے پر مخلوق خدا ہیں کہ نہیں ہیں. ابن عباس کہتے ہیں تمام کائنات کی ہر شے مخلوق خدا جو اس نے بنائی ہے, تو ٹڈی بھی مخلوق ہے, اس کے پر بھی اس کی مخلوق ہے. پھر فرماتے کبرا یہ ہے کہ خدا نے کسی اپنی مخلوق کو بغیر حکمت کے پیدا کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں نہیں, ہر مخلوق کو خدا نے حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو اب دو باتوں کو ملا لیجئے, ٹڈی کے پر مخلوق خدا ہے نمبر ایک, اور ہر مخلوق کو خدا نے حکمت کے ساتھ پیدا کیا نمبر دو. جواب کیا بنا کہ ٹڈی کے پروں کا رنگ بھی خدا کی حکمت کے ساتھ ہے. تو اب ابن عباس کہتے ہیں مولا مگر ہم سے تو پڑھا نہیں جا رہا, اس میں کون سی حکمت ہے. ہوتا ہے, اس کی بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں, وہ آج کل جو موبائل فون کے لیے کارڈ استعمال ہوتے ہیں یا ویسے فون کے استعمال کارڈ ہوتے ہیں وہ ریچارج کرنے والے, اس پر اسکریچ کرنے کے بعد نمبر ملتا ہے. اوپر بالکل اس کو اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں, لائنیں بنی ہوئی ہیں. اس کو معلوم نہ ہو اسے کیا پتا کہ اس کے نیچے بھی کوئی ہنسے موجود ہیں. ٹھیک, اور ابھی تک تو کوئی اتنا ماہر مجھے نہیں ملا کہ جو اسکریچ کیے بغیر اندر کے نمبر پڑھ سکتا ہو. جس دن ایسا ہو گیا تلاوت پڑھے محمد والے محمد. وہ اسکریچ کیجئے نمبر نکل آئے. جب تک آپ نے اسکریچ نہیں کیا ہے, یعنی اس کا مطلب کہ اندر جو پوشیدہ نمبرس ہیں ان کو چھپایا گیا, اوپر بیل بوٹے بنا کر, لائنیں بنا کر, رنگ لگا کر چھپا دیا گیا. اب کچھ سمجھے کہ ویسے ہی کوئی ڈیزائن دیا ہے کارڈ کے اوپر, نہیں, اس کے اندر عبارت پوشیدہ ہے, یعنی نمبرس پوشیدہ ہیں. ایسے امام فرماتے ہیں ان پروں کے رنگوں کے اندر اگر اسکریچ کر سکو تو جملے لکھے ہوئے ہیں, مگر اسکریچ نہیں ہو سکتے. یہ کارڈ تھوڑی ہے کوئی یو فون کا کہ اسکریچ کرو گے تو اندر سے نمبر نکل آئیں گے. امام فرماتے ہیں سنو, اس پر عبارت موجود ہے اور دونوں پر تمہیں برابر دکھتے ہیں نا, یہ برابر نہیں ہیں. کیا مطلب کہ دونوں پر عبارت اور کوڈ ورڈ بالکل مختلف ہے. اب کوئی ہو ایسا جو ایسے چشمہ بنائے, ایسی خوردبین بنائے جو اس عبارت کو پڑھ لے, کیا لکھا ہوا ہے. ہمیں تو رنگ دکھائی دیتے ہیں بس, ہوتا ہے لوگ رنگ کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے. خدا نے رنگ بھی کیے تو پیغام رکھا ہے. امام فرماتے ہیں ابن عباس اس کے سیدھے پر پر خدا نے ایک عبارت لکھی ہے. کہتے ہیں مولا آپ پڑھ کے بتا دیجئے, مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ عبارت کہاں لکھی ہوئی ہے. امام فرماتے ہیں سنو لکھا ہوا ہے اس پر. اب ایسا لگ رہا تھا لکھا ہوا نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ اس وقت کو بیان کر رہے تھے جب خلقت ہو رہی تھی اس کی اور مشتبہ دیکھ رہے تھے. کیا لکھا گیا, کیا لکھا گیا ہے. اس کے دائیں پر پہ لکھا ہے خدا نے کہ میں خدا رحمان ہوں. کچھ علاقوں میں کچھ لوگوں کے لیے اس کو رزق بنا دیتا ہوں. کبھی یہ اڑ کر جاتی ہے, رزق کے عنوان میں کمی پوری کرتی ہے کہ وہ اسے استعمال کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں. اس کے بائیں پر پہ لکھا میں خدا قہار ہوں. جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں تو اسی کو عذاب کی علامت بنا کے بھیج دیا کرتا ہوں. گویا ایک ہی چھوٹا سا حشرہ ہے اڑنے والا, کبھی رزق بن جائے کبھی عذاب کی علامت بن جائے, بتائے کون سوائے معصوم کے.
محمد آل محمد صلوا.
اور آئیے ایک ابو جعفر تبری کی روایت اور بیان کر کے آج کی حد تک بات کو مکمل کر لیں, پھر جو باقی تین دن ہمارے پاس ہیں اس میں مسائل مکمل ہوں گے. ابو جعفر تبری, اور اس معجزے کو بیان کر رہا ہوں, کتاب کا حوالہ دلائل الامامت بھی ہے, دلائل امامت. کتاب کا نام اسبات الہدایت اور مدینۃ المعاجز, جس کا ترجمہ اردو زبان میں بحرحال ہو چکا ہے. اور اس میں یہ واقعہ معجزات امام مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا اور لوگوں نے نماز استسقاء پڑھ کر خدا سے رحمت طلب کرنے کے لیے آہوزاری شروع کی. اور ایسے میں سب لوگ اپنے اپنے طور پر دعا مانگ رہے ہیں نماز پڑھ کر, لیکن دعاؤں کی قبولیت کا اثر دکھائی نہیں دے رہا. کہ ایسے میں امام مصطفیٰ گھر سے باہر آئے, لوگ جمع ہی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے ہیں, اور آپ آگے فرماتے ہیں کیا چاہتے ہو, کیسی بارش تم پر نازل کی جائے, چاہتے ہو کہ برف باری ہو جائے, بارش کے قطرات گریں, یا موتی تم پر آسمان سے گریں. لوگ حیران و پریشان ہوئے, اور شاید یہاں سامعین میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حیران ہوں گے ابھی, تو ان کی حیرانی بھی دور ہو جائے گی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے اذہان سے کوئی معجزات کے واقعات نہیں گزرے ہوتے تو مسائل, لیکن آئیے اس کو لاجیکلی حل کریں گے کہ ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے, یا ویسے ہی کسی نے واقعہ لکھ دیا ہے. ابو جعفر التبری, یہ بات یاد دلا دوں کہ امام مشتبہ وہ ذات ہیں جو اگر مسجد میں بیٹھے ہوں اور کچھ نوش فرمانے کا دل چاہے آپ کا یا آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کا, اور وہ آپ سے مطالبہ کرے مجھے کچھ کھانا پینا ہے, امام ستون مسجد پر ہاتھ رکھیں اور اس سے کہیں رسول کا نواسا بھوکا اور پیاسا ہے, تو اس سے ایسا دودھ و شہد مخلوط جاری ہو جائے کہ سیرابی حاصل ہو جائے. پتھر سے کیا دودھ نکل سکتا ہے وہ بھی شہد ملا ہوا؟ کیا سائنس اس بات کو ثابت کر سکے گی؟ تو آئیے, شاید کچھ باتیں آج ہوں اور شاید نہ ہو سکیں, باقی باتیں کل ہوں, مجبوری ہے کہ اب اس کے بعد بھی ایک وعدہ پورا کرنا ہی جا کر. تو ابو جعفر تبری یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ امام نے جب ارشاد فرمایا کہ کیا چاہیے, موتیوں کی بارش ہو جائے, پانی بارش قطرات گریں, یا برف باری ہو جائے, لوگوں نے کہا جو آپ ہمارے حق میں بہتر سمجھیے وہ دعا مانگ لیجیے. امام نے ارشاد فرمایا اچھا تینوں تم پر ہو جائیں گے, کہ پانی بھی گرے گا, برف کے ٹکڑے بھی, برف باری بھی ہوگی اور موتی بھی گریں گے. شرط یہ ہے کہ موتیوں کو اٹھانا نہیں, موتیوں کو اٹھانا نہیں. آپ نے دستے دعا بلند کیے یا آپ نے صرف پروردگار کی بارگاہ میں التماس کی ہے؟ دستے دعا بلند بھی نہ ہوئے تھے کہ دعائے مشتبہ مستجاب ہو گئی, بارش. اب آئیے, موتی کیسے بنتے ہیں یہ سن لیجئے. میں کوئی عالم تو نہیں ہوں, طالب علم بھی نہیں ہوں, اس سے بہت کم ہوں. جو آپ نے سنا ہے نا کہ بارش کے قطرات کبھی اگر سانپ کے منہ میں قطرہ چلا جائے زہر بن جاتا ہے, اور اگر سمندر میں سی پی کے اندر بارش کا قطرہ چلا جائے موتی بن جاتا ہے, بنتا ہے نا. تو یہ ہوتا کیا ہے, بارش کا قطرہ ہی تو ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ایک ہے خلق اور ایک ہے امر. خلق یہ ہے کہ بارش کا قطرہ سی پی کے منہ کے اندر جائے اور پھر ٹائم پیریڈ مکمل ہو تب موتی بنے گا, اور امر یہ ہے کہ معصوم کہہ دے تو یہی موتی بن جائے گا. خلق یہ ہے کہ اپنی تمام مراحل کو مکمل کر کے بنے گا. اور رہی بات پانی کی, میں نے ایسے عقیق بھی دیکھے جن میں پانی اندر موجود ہے, باقاعدہ پانی کی آواز بھی آتی ہے. پتھر کا پانی کا کیا تعلق ہے, ایک جملہ اور سن لیجئے. حاکم شام کے پاس قیصر روم نے ایک بوتل بھجوائی تھی, خالی بوتل, اور اس سے کہلوایا تھا اس بوتل میں وہ سب کچھ بھر دو جو کائنات کے اندر ہے. یہ قیصر روم بھی عجیب عجیب کام کرتا تھا, کچھ باتیں اس کی شاید کل آئیں. عجیب عجیب کام وہ بھی حاکم شام سے, بھائی جو ظاہراً اپنے آپ کو نمائندہ کہتا ہو, مسلمانوں کا امیر کہلواتا ہو, سوال تو وہیں پر آئیں گے. تو بوتل خالی بھیجی ہے اور کہا گیا اس میں کائنات کی ہر شے کو بھر دو. حاکم شام نے وہ اٹھا کے بوتل عبداللہ ابن عباس کو بھیجی کہ جی اس کو بھر دو کائنات کی ہر شے سے, اور عبداللہ ابن عباس نے اس میں پانی بھرا بھیج دیا. عبداللہ ابن عباس نے بوتل میں پانی بھرا اور بھیج دیا, اور جب پانی بھرا ہوا حاکم شام کے پاس سے قیصر روم تک پہنچا اور اس نے بوتل میں پانی کو دیکھا تو نہ غصہ ہوا نہ ناراض ہوا, کہتا ہے جس نے بھر کر بھیجا ہے اس کی ماں کو میرا سلام ہو. کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آیت, پروردگار فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے کو قرار دیا ہے، تو ہر زندہ شے کو پانی سے قرار دیا ہے، یہی پانی ہے۔ سید سجاد کے ہاتھوں سے جب نیچے گرا تھا تو یاقوت سرخ بنا تھا نا، زمرد بنا تھا، در سفید بنا تھا۔ اگر سید سجاد کے ہاتھوں کی برکت سے پانی کے قطرات پتھر قیمتی بن سکتے ہیں تو جو ان کے استاد حسن مشتبہ ہوں۔ 10 سال تک امام سجاد کو اپنے پاس رکھنے والا استاد ان کا، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، آسمان سے بارش بھی ہے۔ اس کے بعد واقعہ ختم نہیں ہوا۔ ابو جعفر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور آسمان کے ستارے توڑنے لگے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اگر ان کے بابا پشتے رسالت پہ سوار ہوں اور رسول خدا پوچھ لیں یا علی اپنے آپ کو کتنا بلند محسوس کرتے ہو، تو آپ فرمائیں کہ یا رسول اللہ چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں، تو وہ چاہوں تو توڑ لوں نا، جب چاہتے تو توڑ لیتے، یہ چاہتے تھے توڑ رہے تھے۔ اور ابو جعفر کہتے ہیں وہ تارا توڑتے تھے اور اسے واپس جیسے ہی چھوڑتے تھے ہاتھ سے، مثل پرندے کے واپس جا کر اپنے مقام پر صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو سائنسی لحاظ سے قابل امکان ہیں، تارے توڑے جا سکتے ہیں۔ اگر چاند ٹوٹ سکتا ہے، اگر تارا گھر پہ اتر سکتا ہے تو تارا ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور جیسے چاند کو توڑ کر جوڑنا محمد کو آتا ہے، ایسے تارے کو ہٹا کر لگانا آل محمد کو آتا ہے۔ لیکن آل محمد کے چاہنے والوں کو کیا ہو گیا، تاروں کی چال سے گھبراتے ہیں، حالانکہ تارے تو چال لیتے خود اپنی آل محمد سے ہیں۔ اگر آل محمد اپنا نور نہ دیں تو ان کی چال کیسے مکمل ہو؟ ٹھیک، تو شاید کچھ تذکرہ کل خواب کی تعبیر کے حوالے سے شروع ہوا تھا، وہ آج تو ہو نہیں پایا، انشاءاللہ کل ہوگا۔ لیکن آج کی تاریخ امام مشتبہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس کا اشارہ میں نے پچھلے سال بھی کیا تھا، اس سال آغاز میں کیا تھا کہ ہم نے اس اشرے کا عنوان امام مشتبہ پہ کیوں رکھا ہے، کہ عربی تقویم کے لحاظ سے جو لوگ عرب ممالک میں رہ کر آئے ہیں، خاص طور سے سعودی عرب ہے، خاص طور سے لبنان ہے، خاص طور سے یو اے ای کے مومنین کے جو انداز ہے ماتم کرنے کا، اس کے لحاظ سے ان کی تقویم جو ہے، اس کے لحاظ سے سفر کی 7 تاریخ امام مشتبہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بہرحال 28 صفر کو منائیے تب بھی حق ادا نہیں ہوتا کہ ایک دن میں 2 معصومین کی شہادت پڑھنا نہ ذاکر کے لیے ممکن ہے، نہ ماتم کرنے والوں کے لیے ماتم ممکن ہے۔ تو اگر 7 صفر کو بھی امام مشتبہ کا ماتم کر لیں تو اس میں قباحت تو کوئی نہیں ہے۔ اور آج دل چاہتا ہے امام کے ان مصائب کو بیان کروں کہ 7 مرتبہ امام کو زہر دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا مظلوم امام ہے جس کے نیچے سے مصلی کھینچا گیا، اس پہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ ایسا مظلوم امام ہے کہ جس کی ٹانگ پر، مقدس وجود اقدس پر ایسا خنجر مارا گیا جس میں زہر بھرا ہوا تھا، مدائن کے واقعات۔ یہ ایسا مظلوم امام ہے کہ اسے 2 مرتبہ تو جودہ بنت اشعث نے زہر دیا، 1 مرتبہ ناکام ہو گئی، امام شہید نہیں ہوئے، 1 مرتبہ کامیاب ہوئی۔ ایک اندھے شخص کو حاکم شام نے بھیجا تھا۔ آپ علماء کہتے ہیں کہ زمانہ یہ ہے جب عباس علمدار کے ذمے ہے مولا حسن کی نگرانی، اور آنے والا بالکل اندھا شخص ہاتھ میں چھڑی ٹیکتا ہوا آیا ہے، اور مولا عباس سے رو رو کر کہتا ہے مجھے مولا سے ملوا دیجئے، اپنی آنکھیں ملوں گا ان کے قدموں سے، مجھے بینائی مل جائے گی. کیا سیکیورٹی چیک ہو؟ اب اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، نہ پینے کی چیز نہ کھانے کی چیز، اندھا ہے تو ہاتھ میں چھڑی تو ہوگی. اور بدقسمت بدترین افراد وہ جنہوں نے معصوم کے ساتھ وہ ظلم کیا، اندھا بن کر آیا. اور جب مجبور ہو کر امام مولا عباس علیہ السلام نے اس کو ملنے کی اجازت دی کہ ہاتھ مت لگانا معصوم کو، خالی اپنی آنکھوں کو مس کر لینا، تو جھکا اور اس انداز سے گرا آپ کے قدموں پر مولا مشتبہ کے کہ اپنی چھڑی اس کے نیچے نوک نکلی ہوئی تھی، وہ امام کے پاؤں پر اس انداز سے ماری کہ چبو دی اندر. اتنی کم از کم کہ اسکن کے اندر داخل ہوئی، خون تک پہنچی اور زہر کا اثر شروع. اس کی نوک پر زہر لگا ہوا تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ مولا عباس نے کتنے ایسے افراد کو واصلہ جہنم کیا جو مولا حسن کو شہید کرنے آئے تھے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کوفے تک سے ڈھونڈ کر لائے ایسے افراد کو مولا عباس، اور سر کاٹ کے لائے. یہی تھا وہ اس نے امام کو زہر دیا. چھ مرتبہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. ساتویں مرتبہ جودہ بنت اشعث ملعون نے امام مشتبہ کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی بہت بڑی عمر کے مولا ہوں گے، 47 برس. سیدہ کا بڑا بیٹا 47 برس میں اس طرح سے زہر دیا گیا. دیکھیے ایک تو عمر کا مسئلہ ہوتا ہے، ایک عام انسان کی بات کیجیے گا سمجھانے کے لیے مصائب کو، کہ کچھ کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو کلیجے پہ زیادہ اثر ہوا ہوگا. یہ تو جوان ہیں، 47 برس کے ہیں، اور امام کے کلیجے کو ایسے کاٹا ہے زہر نے. وہ دودھ میں تھا کہ شربت میں تھا یا کسی مشروب میں تھا؟ کہتے ہیں مولا روزے کی حالت میں تھے، افطار کے وقت جب آپ کو افطار کے لیے شربت پیش کیا گیا ہے، اس شربت میں اتنا شدید زہر ملایا تھا کہ میرے مولا کو خون کی الٹیاں شروع ہوئی ہیں، قیامت گھر میں ہو گئی، ہائے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلنے لگے، اور اس طرح سے نکلے. رونے والوں ایک دو نہیں 72 ٹکڑے بیان کیے جاتے ہیں. اتنا کلیجہ کٹ گیا تھا کہ ٹکڑے آپ کے دہن اقدس سے نکلتے جاتے تھے. ارے یہ شہزادہ جو 3 سال کا تقریباً ہے، قاسم ابن حسن، یہ شہزادہ باپ کے قریب آتا ہے، کبھی دائیں سے آتا ہے کبھی بائیں سے آتا ہے، اور جب باپ کے ہونٹوں پہ خون لگا ہوا دیکھتا ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ بابا کے ہونٹوں کے خون کو صاف کر دے. میں کہوں گا اے قاسم، بابا کے ہونٹوں کے خون کو صاف کرنے کا موقع مل گیا، ذرا کربلا سے چلنا شام تک آنا. ارے وہ 3.5 سال کی شہزادی سکینہ اپنے باپ کے سر کو خون میں آلودہ دیکھے گی، مگر ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے، گردن میں ریشما ہوگی، باپ کا سر کیسے صاف کرے. رونے والوں جناب قاسم اپنے بابا کے گرد ہیں، اور وہ وقت بھی آیا جناب سرکار سید الشہداء بہت غم زدہ پچھاڑے کھاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. بچپن کی ایسی محبت ہے، اتنا ساتھ ہے دونوں شہزادوں کا کہ راویوں کو اشتباہ ہوتا تھا کہ حسن کا واقعہ لکھیں کہ حسین کا واقعہ لکھیں، اتنا ساتھ رہتے تھے جیسے ایک جان دو قالب رہتے ہیں. یہ سمجھیں جیسے زینب و حسین ساتھ رہتے تھے، ایسے حسن حسین ساتھ رہتے تھے. کبھی بھائی سے بھائی جدا نہیں ہوا تھا، اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا میرا مولا تڑپ گیا، اور جب بہت شدت سے رونا شروع کیا مولا مصطفیٰ نے قریب بلا کے فرمایا بھیا ہم اگر رخصت بھی ہو گئے تم ہمیں غسل و کفن دو گے، ہمارے جنازے کو اٹھاؤ گے، لیکن بھیا لا یوم کا یوم کا تجھ پر ایسا دن آئے گا جیسا دن کسی پر نہیں آیا ہے. رونے والوں, اسی لیے میرے مولا نے انتظام کیا, فروا کو بلایا ہے. فروا کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں, فروا میرے قاسم کو لے کر آؤ. یہ فروا جو کہلاتی ہیں یہ لے کر آئی ہیں قاسم کو, اور امام نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی ہے, بطور تعویذ کا اسے بازو قاسم پر باندھ دو, جب کوئی ایسا دن تمہارے خیال میں آئے جس سے بڑا کوئی سخت دن ممکن نہ ہو تو اس تعویذ کو کھول دینا, ہمارا سلام ہو اس سے عاشقہ خاندان اہل بیت پر, اس بہو پر جس نے پہچان لیا کربلا میں اس سے بڑا دن کوئی نہ تھا. قاسم کے بازو پر تحریر کو کھولا گیا, لکھا کیا تھا نہ ماں کو پتا نہ بیٹے کو پتا, امام نے لکھ کر بنوا دیا تھا. لکھا تھا, یا بنیا قاسم ادرک امک الحسین, اے پیارے بیٹے قاسم اپنے چچا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا, اور میرا سلام ہو حسن کے لخت جگر پر, ایسا ساتھ دیا کہ لاش دو کربلا میں پامال ہوئی ہیں, یا چچا کی لاش پامال ہوئی یا بھتیجے کی لاش پامال ہوئی. رونے والوں جملہ سنو گے, بس ایک فرق ہے کہ چچا کی لاش بعد شہادت پامال ہوئی اور بھتیجے کی لاش زندگی میں پامال ہو گئی. بچہ آواز دیتا رہا, یا اما ادرکنی یا اما ادرکنی, میرا مولا اتنے غضب کے ساتھ آگے بڑھے ہیں کہ قاسم کے قاتل پر تلوار ماری ہے, اشقیا بھاگنے لگے. اور رونے والوں جملہ سننا, برداشت کر سکو سننا یہ جملہ, کہ جب مولا حسین کے جسم اقدس کو پامال کیا گیا تھا تو گنتی کے 10 گھوڑے بیان کیے جاتے ہیں, 10 گھوڑوں کے پاؤں میں لوہے کے نال باندھے گئے تھے اور ان کا ایک طریقہ دائیں سے بائیں دوڑتے تھے, بائیں سے دائیں دوڑتے تھے, لیکن جب قاسم کے جسم پہ گھوڑے چڑھے ہیں کوئی گنتی نہیں ہے کتنے گھوڑوں نے قاسم کو پامال کیا. ارے ہائے, ایک ایک ٹکڑے بدن سے آواز آتی تھی, یا اما چچا میری ہمت کر.
اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار اس لاشۂ پامال کا واسطہ جو 13 سال کے سن میں ایسے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا کہ اس کو اٹھانے کے لیے گٹھی بنانا پڑی تھی, پروردگار اس کا واسطہ جس کی بیوہ ماں نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا, دادی زہرا کو ماں کا سلام کہہ دینا, کہنا بیوہ کے پاس ایک ہی فدیہ تھا, کوئی اور بھی ہوتا تو قربان کر دیتی, پروردگار اس کا واسطہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار جہاں جہاں فرش ازا بچھائے جا رہے ہیں تمام مقامات کی حفاظت فرما, تمام ماتم داران کا تحفظ فرما, تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما, امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس, تمام شہدائے ملت جعفریہ اور تمام ارواح مومنین مومنات, اور مدینہ منورہ میں ایک مولانا خدمت کیا کرتے تھے ہندوستان سے, ایک وہ اقامے پر آ کر رہتے تھے مدینہ میں, بہت تو جا چکے ہونے معلوم, مولانا ممتاز حسین زیدی صاحب جو ٹیلر ماسٹر بھی تھے اور عالم بھی تھے, یعنی بڑی خدمت کرتے تھے مدینہ میں رہ کر, ہر مجلس ہر محفل وہی پڑھتے تھے پاکستانیوں کے بیسمنٹ میں جا کر. ان کا انتقال پرسوں ہو گیا ہے, ان کو شامل کر لیجیے, شوکت حسین ابن سید محمد, عزادار حسین, صدیقہ خاتون سرفراز حسین، سید طاہر حسین، حامد حسین، سیدہ ام البنین فاطمہ کبرا، نیاز بانو، ان تمام کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔